السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کے میزبان بہجت حاضر ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گولو. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، یہ بتاتے ہوئے کہ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو ویو ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. آئیے حسب معمول خبروں سے آغاز کریں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
افغانستان میں پاکستانی ہیلی کاپٹر کے یرغمال بنائے گئے عملے کو بازیاب کروا لیا گیا. روسی شہری سمیت عملے کے 6 اراکین پاکستان پہنچ گئے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
بھارت نے مسئلے کشمیر پر مذاکرات کی پاکستان کی تجویز نامنظور کر دی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، شام میں حزب مخالف کی فوجوں سیرین ڈیموکریٹک فورسز یعنی STF نے ترک سرحد کے قریب واقع شہر منبیج کا قبضہ مکمل طور پر داعش سے باگزار کروا لیا ہے. اور وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن اس ماہ کے آخر میں ترکی کا دورہ کریں گے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کی نگرانی سے متعلق اقدامات پر اختلافات اور دہشت گردی سے جڑے واقعات پر الزامات کے تبادلے کے باوجود پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ ان کا ملک چاہتا ہے کہ پاکستان اور افغان انٹیلیجنس ایجنسیوں کے درمیان رابطے کو مؤثر بنایا جائے. پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے جمعے کے روز ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ دہشت گردی کے واقعات سے نمٹنے کے لیے ان کا ملک چاہتا ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI اور افغان انٹیلیجنس ادارے NDS میں تعاون بڑھے. گزشتہ سال پاکستان اور افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے درمیان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون سے متعلق مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے گئے تھے، لیکن عملی طور پر اس حوالے سے کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہو سکی. واضح رہے کہ جمعرات کی شب افغانستان کے صدر اشرف غنی نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے کوئٹہ میں رواں ہفتے ہونے والے خودکش حملے کی مذمت کی. وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ایک بیان کے مطابق افغان صدر نے کہا کہ دہشت گردی کا خطرہ ایک مشترکہ دشمن ہے جس کا خاتمہ مشترکہ کوششوں سے کیا جائے گا. پاکستان کی وزارت خارجہ نے افغانستان میں اپنے ہیلی کاپٹر کے لاپتہ ہونے والے عملے کی رہائی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ رہا ہونے کے بعد اس مہینے کے شروع میں اپنے گھر واپس پہنچ گئے تھے. وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ نہیں بتایا کہ ہیلی کاپٹر کا عملہ کس کے قبضے میں تھا اور ان کی رہائی کے بدلے میں کیا دیا گیا. پاکستان سے ازبکستان جانے والے اس ہیلی کاپٹر میں، جو افغانستان میں گر کر تباہ ہو گیا تھا، ایک روسی باشندے سمیت 6 افراد سوار تھے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
افغانستان کے صوبہ لوگر میں گزشتہ ہفتے پاکستانی ہیلی کاپٹر کی ہنگامی لینڈنگ کے بعد یرغمال بنائے گئے عملے کے افراد کو بازیاب کروا لیا گیا ہے. پاکستانی وزارت خارجہ نے ہفتے کو تصدیق کی کہ ہیلی کاپٹر پر سوار 5 پاکستانی اور 1 روسی شہری اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ ہیلی کاپٹر کے عملے کو پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر قبائلی عمائدین کے تعاون سے رہا کروایا گیا. ترجمان کے مطابق ہیلی کاپٹر کے ذریعے تمام افراد کو وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے یعنی فاٹا سے اسلام آباد منتقل کیا گیا اور یہ تمام افراد محفوظ اور صحت مند ہیں. تاہم پاکستانی ہیلی کاپٹر کے عملے کی بازیابی سے متعلق مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں، لیکن پاکستانی عہدیداروں کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ قبائلی عمائدین کی مدد اور دیگر ذرائع سے ہیلی کاپٹر کے عملے کی بازیابی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. پنجاب کی صوبائی حکومت کا ایک سیویلین ہیلی کاپٹر MI-17 معمول کی مرمت کے لیے ازبکستان کے راستے روس جا رہا تھا کہ افغانستان کی فضائی حدود سے گزرتے ہوئے صوبہ لوگر کے دور دراز علاقے میں اسے ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی. ہیلی کاپٹر میں 5 پاکستانیوں کے علاوہ 1 روسی شہری بھی سوار تھا. افغان حکام نے کہا تھا کہ ہیلی کاپٹر کے عملے کو افغان طالبان نے یرغمال بنا لیا ہے. یہ واضح نہیں کہ ہیلی کاپٹر کو کس بنا پر ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رائل شریف نے نہ صرف افغان صدر اشرف غنی سے اس سلسلے میں رابطہ کیا تھا بلکہ افغانستان میں تعینات امریکی کمانڈر جنرل جان نکلسن سے بھی مدد طلب کی تھی. وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے بھی ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ وفاقی حکومت متعلقہ افغان حکام سے رابطے میں ہے اور ہیلی کاپٹر کے عملے کی بازیابی کے لیے تمام رسمی اور غیر رسمی ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
امریکہ کے محکمہ دفاع نے بتایا کہ افغانستان میں ہوئے ایک فضائی حملے میں شدت پسند گروپ کا اہم کمانڈر حافظ سعید خان مارا گیا۔ پینٹاگون نے جمعے کو شدت پسند کمانڈر کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حافظ سعید 26 جولائی کو صوبہ ننگرہار کے ضلع اچین میں ہونے والی فضائی کارروائی میں ہلاک ہوا۔ پینٹاگون نے یہ بھی بتایا ہے کہ داعش ننگرہار صوبے کو شدت پسندوں کی نقل و حمل اور تربیت کے لیے استعمال کرتا تھا اور اب وہاں اس کی کارروائیاں متاثر ہوں گی۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
امریکہ کے محکمہ دفاع نے بتایا ہے کہ افغانستان میں ہوئے ایک فضائی حملے میں شدت پسند گروپ کا اہم کمانڈر حافظ سعید خان مارا جا چکا ہے۔ پینٹاگون نے جمعے کو شدت پسند کمانڈر کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ حافظ سعید خان 26 جولائی کو صوبہ ننگرہار کے ضلع اچین میں ہونے والی فضائی کارروائی میں ہلاک ہوا۔ ایک بیان میں نائب ترجمان گارڈن ٹراوبج کا کہنا تھا کہ سعید خان امریکی اور اتحادی فورسز پر براہ راست حملوں میں شریک رہا اور اس کا نیٹورک اپنی سرگرمیوں سے خاص طور پر ننگرہار میں افغان شہریوں کو خوفزدہ کیے ہوئے تھا۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ داعش ننگرہار صوبے کو شدت پسندوں کی نقل و حمل اور تربیت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ٹراوبرج کا کہنا تھا کہ سعید خان کی ہلاکت سے افغانستان اور خطے میں داعش کی کارروائیاں متاثر ہوں گی۔ اس سے قبل افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے غلطی سے یہ بتایا تھا کہ حافظ سعید خان ایک ڈرون حملے میں گزشتہ سال جولائی میں مارا گیا۔ افغان ذرائع نے بتایا تھا کہ اس حملے میں 30 سے زائد شدت پسند مارے گئے، لیکن سعید خان کی موت کی خبر بعد میں غلط ثابت ہوئی تھی۔ داعش نے گزشتہ سال سے افغانستان کے مشرقی علاقوں میں اپنے قدم جماتے ہوئے سرگرمیوں میں اضافہ کیا تھا، جہاں اسے سیکیورٹی فورسز کے علاوہ طالبان کی طرف سے بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پاکستان میں دفاعی امور کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ داعش کی اعلیٰ قیادت کو ہدف بنایا جانا انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں اچھی پیش رفت ہے، لیکن دہشت گردوں کی کارروائیوں کو مسدود کرنے کے لیے مزید کئی اقدامات کرنا ہوں گے۔ سینئر تجزیہ کار ماریا سلطان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دہشت گردوں کی سرگرمیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پر ضرب لگانے کی ضرورت ہے۔
ایک لحاظ سے تو یہ خوشائن خبر ہے، لیکن دوسری طرف جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو دہشت گردی کی اس وقت تنظیمیں بین الاقوامی سطح کے اوپر کام کر رہی ہیں، وہ بڑی مختلف خط و خال کے اوپر کام کر رہی ہیں، اور اس میں ایک لیڈر کے مر جانے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا جب تک کہ اس کی آپریشنل ڈائنامکس جو ہیں تبدیل نہیں ہوتی۔
شام اور عراق کے وسیع رقبے پر اپنی نام نہاد خلافت قائم کرنے والے اس شدت پسند گروپ نے حالیہ مہینوں میں دنیا کے مختلف ملکوں، خصوصاً یورپ میں ہونے والے ہلاکت خیز حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ وہیں اس نے پاکستان میں بھی بعض مہلک حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ رواں ہفتے کوئٹہ کے سول اسپتال میں ہونے والے خودکش بم دھماکے کی ذمہ داری جہاں کلعدم تحریک طالبان پاکستان کے منحرف دھڑے جماعت الاحرار نے قبول کی، وہیں داعش نے بھی یہ حملہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا، اور اس واقعے کے 2 روز بعد کوئٹہ میں ہی ایک جج کے قافلے پر بم حملے کی ذمہ داری بھی داعش کی طرف سے قبول کی گئی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں داعش کی کوئی منظم موجودگی تو نہیں ہے، لیکن اس طرح کے دعووں کو اپنی تشہیر کے لیے وہ استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت بھی یہ کہہ چکی ہے کہ ملک میں داعش کا وجود نہیں اور یہاں اس شدت پسند گروپ کو قدم جمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ پاکستان میں امن اور استحکام کا خواب اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک دہشت گردی کے کلا کما کے نیشنل ایکشن پروگرام پر تمام فریق بامقصد طریقے سے اپنے حصے کی ذمہ داریاں پورا نہیں کرتے۔ کوئٹہ میں وہ کلا پر دہشت گرد حملے کے بعد مختلف حلقوں سے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے حوالے سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کی قیادت میں ہونے والے ایک اہم اجلاس میں ملک میں جاری انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد کی رفتار میں کمی پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ ایک بیان کے مطابق جنرل راحیل شریف نے کہا کہ یہ صورتحال دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ضرب عزم کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ انسداد دہشت گردی کے خلاف قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد کا جائزہ ایسے وقت لیا گیا جب رواں ہفتے ہی وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں بھی اس بارے میں تفصیلی مشاورت کی گئی تھی، اور اس موقع پر جنرل راحیل شریف بھی موجود تھے۔ جمعے کو ہونے والے اجلاس کے موقع پر جنرل راحیل شریف نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف کامیابی میں انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ فوج کے سربراہ کا کہنا تھا کہ جب تک انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد کی خامیوں کو دور نہیں کیا جاتا، اس وقت تک ملک میں امن و استحکام کا قیام اور دہشت گردی کی باقیات ختم نہیں ہو سکتی۔ دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ بات درست ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ملنے والی کامیابیوں کو دیر پا اسی صورت بنایا جا سکتا ہے جب انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد کیا جائے گا۔
بات یہ ہے کہ حکومت تو یہ کلیم کرے گی اور کچھ کام کیا بھی انہوں نے. لیکن چیز یہ ہے کہ ہر چیز جو بھی آپ کرتے ہیں اس کا مقصد بنیادی یہی ہوتا ہے کہ اس کے دیر پا نتائج ہوں, ایک پرماننٹ سچویشن ڈیولپ آپ کر سکیں. اگر وہ کسی وجہ سے آپ کی بات کوتاہیوں کی وجہ سے وہ سچویشن عارضی ہو اور کل پھر یہ مسئلہ شروع ہو جائے تو پھر تو بہت بڑی ایفرٹ آپ کی ضائع چلے گی. تو زیادہ بڑا کنسرن یہی ہے کہ بعض ایسے ایشوز ہیں, بعض ایسی چیزیں ہیں جہاں پولیٹیکل ویل نظر نہیں آتی اور لگتا ہے کہ وہاں پہ کام نہیں ہو رہا. کراچی یا انٹیریئر سندھ وغیرہ میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پولیٹیکل ویل کم نظر آتی ہے, اسی طرح پنجاب میں آپریشن کرنے میں کم نظر آتی.
فوج کے سربراہ کی قیادت میں ہونے والے اجلاس میں یہ بھی کہا گیا کہ کچھ حلقوں کی جانب سے اشتعال انگیز بیانات دہشت گردی کے خلاف جاری کوششوں کے لیے نقصان دہ ہیں. اس کی وضاحت تو نہیں کی گئی, لیکن کوئٹہ میں ہونے والے مولے خود کش بم حملے کے بعد رواں ہفتے قومی اسمبلی کے اجلاس میں پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی اور بعض دیگر قانون سازوں نے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے تھے. تاہم وزیر داخلہ چودھری نثار نے انٹیلیجنس ایجنسیوں اور سیکیورٹی فورسز پر تنقید کو مسترد کرتے ہوئے ایسے بیانات کو رد کیا تھا. جمعے کی شام اسلام آباد میں بھی ایک نیوز کانفرنس میں چودھری نثار نے کہا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کئی حملوں کو انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر ناکام بنایا گیا اور ان کے بقول دہشت گردوں کی طرف سے کسی بھی حملے کا مقصد مایوسی پھیلانا ہوتا ہے, اس لیے اتحاد کا پیغام دینا ضروری ہے.
پچھلے پونے دو سال میں یا دو سال میں 20,000 انٹیلیجنس آپریشن کیے گئے, ہزاروں کی تعداد پہ پری ایمپٹ کیا گیا جو واقعات ہیں, آپ اس کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ ہمارے لوگوں نے کیے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس پر. ہماری فوج, ہماری پولیس, ہماری سول آرم فورسز سب نے مل کے جو پری ایمپٹ ہوئے ہیں اس کو کوئی کسی کو ہے ہی نہیں. اور ایک ہوا چل پڑی ہے, ایک واقعہ ہوتا ہے, پیغام واقعے کے بعد ہونا چاہیے کہ پوری قوم اکٹھی ہے. دہشت گرد کس لیے یہ دھماکے کرتے ہیں؟ تاکہ خوف پھیلے, مایوسی پھیلے اور آپس میں لڑیں.
وزیر اعظم نواز شریف نے قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں کہا تھا کہ آپریشن ضرب عصب قومی قیادت کا اتفاق رائے سے منظور کردہ ایجنڈا ہے جسے ہر قیمت پر مکمل کیا جائے گا. حکومت کی طرف سے انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے ایک ٹاسک فورس قائم کرنے کا بھی اعلان کیا گیا تھا جس میں متعلقہ صوبائی و وفاقی شعبوں اور ایجنسیوں کے سینئر نمائندے شامل ہوں گے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارت میں خارجہ امور کی وزارت کے ترجمان وکاس سورپ نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ صرف موجودہ اور متعلقہ مسائل پر گفتگو ہو سکتی ہے اور فی الوقت اس میں سرحد پار سے دہشت گردی بند کرنا شامل ہے. پاکستان میں خارجہ امور کے لیے وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے جمعے کے روز ایک پریس بریفنگ میں کہا تھا کہ پاکستان بھارت کو کشمیر کے بارے میں بات چیت کی دعوت دے گا. نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
بھارت نے پاکستان کی یہ تجویز نامنظور کر دی کہ وہ مسئلے کشمیر پر مذاکرات کے لیے اسے مدعو کرے گا. اس نے کہا کہ وہ بھارت پاک تعلقات میں موجودہ اور متعلقہ امور پر ہی بات چیت کرے گا اور اس بار اس میں بقول اس کے پاکستان کی حمایت سے جاری سرحد پار کی دہشت گردی کے معاملے کو بھی شامل کرے گا. وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوروپ نے کہا کہ بھارت باہمی تعلقات میں موجودہ اور متعلقہ امور پر مذاکرات کا خیر مقدم کرتا ہے اور ان میں سرحد پار کی دہشت گردی اور دہشت گردوں کی دراندازی کو روکنے کے سلسلے میں گفتگو کرے گا. وہ پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز کے جمعہ کے روز دیے گئے اس بیان سے متعلق ایک سوال کا جواب دے رہے تھے کہ پاکستان کشمیر پر بات چیت کرنے کے لیے بھارت کو مدعو کرے گا, جس کے لیے سیکرٹری خارجہ اپنے بھارتی ہم منصب کے نام مکتوب ارسال کریں گے. وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ تشدد کا ہوا دینے, حافظ سعید اور سید صلاح الدین کے پاکستان میں آزادی سے گھومنے اور ممبئی حملوں سے متعلق عدالتی کارروائی میں ایماندارانہ پیش رفت اور پٹھان کوٹ حملے کی پاکستان میں تحقیقات جیسے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. ایک دوسرے واقعہ میں وزیر خارجہ سشما سوراج نے پاکستان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایسے مذاکرات پر راضی نہیں ہوں گے کہ بقول ان کے دہشت گردی کی حمایت کرنے والوں کے ساتھ اس سلسلے میں کسی کارروائی کے بغیر بات چیت کریں. یاد رہے کہ بھارت نے الزام عائد کیا ہے کہ کشمیر میں جاری کشیدگی کو پاکستان ہوا دے رہا ہے. پاکستان اس قسم کے الزامات کو مسترد کرتا ہے اور وہ بلوچستان میں دہشت گردی کے لیے بھارت کو مورد الزام ٹھہراتا ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
شام میں حزب مخالف کی فورسز سیرین ڈیموکریٹک فورسز یعنی ایس ٹی ایف نے ترک سرحد کے قریب واقع شہر منبج کا قبضہ مکمل طور پر داعش سے واگزار کروا لیا. ایس ٹی ایف نے خبر رساں ایجنسی رائٹرز کو بتایا کہ داعش کے آخری جنگجوؤں کے شہر سے نکل جانے کے بعد اب ان کی فورسز وہاں موجود ہیں. ایس ٹی ایف کے منبج میں اتحاد کے ترجمان شرفان درویش کے مطابق امریکہ کی حمایت یافتہ اس فورس نے 200 سے زائد ان شہریوں کو بھی رہا کروا لیا جنہیں داعش انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی تھی. قبل ازاں جمعے کو امریکی محکمہ دفاع کے نائب ترجمان گورڈن ٹروبریج نے واشنگٹن میں صحافیوں کو بتایا کہ داعش پوری طرح سے مشکل میں ہے. انہوں نے منبیج میں قبضہ بحال ہونے کو داعش کی سرگرمیوں کے گڑھ کو ختم کرنے میں اتحادیوں کی کوششوں کا اہم سنگ میل قرار دیا. وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن اس ماہ کے آخر میں ترکی کا دورہ کریں گے. 15 جولائی کو ترکی میں ناکام بغاوت کے بعد بائیڈن پہلے اعلی مغربی لیڈر ہیں جو 24 اگست کو اس ملک کا دورہ کریں گے. یہ دورہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب امریکہ اور ترکی کے تعلقات امریکہ میں مقیم مسلمان عالم کو ترکی کے حوالے کرنے کے مطالبات پر کشیدہ ہیں. ترکی فتح اللہ گولن کو ناکام بغاوت کی منصوبہ بندی کا الزام دیتا ہے. ترکی کے سرکاری خبر رساں ادارے اناطولو نے خبر دی ہے کہ ترک عہدیداروں نے امریکہ سے سرکاری طور پر درخواست تیار کر لی ہے کہ وہ فتح اللہ گولن کو بغاوت میں ملوث ہونے کے سلسلے میں گرفتار کرے. ترک وزیر خارجہ نے اس ہفتے کے آغاز پر کہا کہ ترکی کو گولن کی حوالگی کے بارے میں امریکہ کی طرف سے مثبت اشارے ملے. اس سے پہلے امریکہ نے ترکی کے مطالبے پر جواب دیا تھا کہ وہ گولن کے خلاف ثبوت فراہم کرے جس کے بعد انہیں حوالے کیا جائے گا. گولن سردردوان کے سابق خلیف بھی رہ چکے ہیں. وائس آف امریکہ نے اس ہفتے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے معاملے پر اپنی کوریج بڑھا دی ہے جس ضمن میں اس کی سینٹرل نیوز کی ویب سائٹ voanews.com پر نئے ویب پیج کا آغاز کر دیا گیا ہے. وائس آف امریکہ کی ڈائریکٹر امینڈا بینٹ کے الفاظ میں وائس آف امریکہ کی ایکسٹریمزم واچ ڈیسک تحقیقی رپورٹنگ کے محاذ پر پیش رہے گی. اس ضمن میں ہم پرتشدد انتہا پسندی اور دہشت گردی کی کوریج کو اولویت دیں گے. یہ ڈیسک سرکاری شہری نشریاتی اداروں جیسا کہ ریڈیو فری یورپ, ریڈیو لبرٹی, دا آفس آف کیوبا براڈ کاسٹنگ, ریڈیو فری یورپ اور مڈل ایسٹ براڈ کاسٹنگ نیٹورکس کے ساتھ اطلاعات کا تبادلہ کرے گا تاکہ وائس آف امریکہ کے چارٹر پر سختی سے عمل درآمد کرتے ہوئے دنیا بھر کے سامعین اور ناظرین کو تفصیلی تجزیات پر مبنی مواد فراہم کیا جا سکے جس کا نصب و لین درست, متوازن اور مربوط رپورٹنگ ہو. وائس آف امریکہ 40 سے زائد زبانوں میں نشریات پیش کرتا ہے جو ایک ہفتے میں 18 کروڑ 70 لاکھ کی تعداد میں عالمی سامعین تک پہنچتی ہیں. امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی تنظیموں کے نیٹ ورک ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنے کے دعوے دار ہیکر نے جمعے کے روز تقریباً 200 قانون سازوں کے ای میل پتے, ٹیلی فون نمبرز اور دوسری نجی معلومات جاری کر دیں. ہیکر خود کو گوسیفر 2.0 کہتا ہے اور اس نے کانگریس کے سابق اور موجود 194 قانون سازوں کی رابطہ دستاویز جاری کی ہیں اور اپنی ورڈ پریس سائٹ پر ان کے پاس ورڈ کی فہرست بھی جاری کر دی ہے. ذاتی رابطوں کی معلومات کا اجرا نسبتاً کم نقصان دہ ہے, لیکن قانون سازوں کو تشویش ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ذاتی ای میل تک رسائی حاصل کی جا سکے. امریکی ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے ٹیکس گوشوارے کا ریکارڈ جاری کر دیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے گزشتہ سال 34.2% شرح سے وفاقی ٹیکس ادا کیا, جبکہ ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ اپنے مالی ریکارڈ کا انکشاف کریں. ٹرمپ نے بارہا کہا ہے کہ ان کے مالی امور کی آڈٹ جاری ہے اور جب تک مکمل نہیں ہو جاتی وہ ٹیکس کے اعداد جاری نہیں کریں گے. تاہم کئی ماہ سے مالی امور کے ماہرین اس بات کی نشاندہی کرتے آئے ہیں کہ کوئی امر مانے نہیں کہ آڈٹ کے دوران ذاتی ٹیکس کی اعداد جاری نہ کی جا سکیں. ان ماہرین نے اس بات کی بھی نشاندہی کی ہے کہ جائیداد کے کاروباری حضرات کو کئی طرح کی ٹیکس کٹوتیاں حاصل ہوا کرتی ہیں جس کی بنا پر عام شہری کی بنسبت ٹرمپ نے کم ٹیکس ادا کیا ہو یا پھر شاید انہوں نے کوئی ٹیکس دیا ہی نہ ہو. امریکہ کی حکومت نے جمعے کے روز پیورتو ریکو میں زیکا وائرس کی وسیع پیمانے پر منتقلی کے رد عمل میں ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا. امریکہ کے سرجن جنرل ویویک مورتی نے اس علاقے کے دورے کے بعد پیشگوئی کی تھی کہ پیورتو ریکو کے 35 لاکھ رہائشیوں کی 1/4 تعداد 2016 کے آخر تک اس وائرس سے متاثر ہو سکتی ہے. ہنگامی صورتحال کے نتیجے میں پیورتو ریکو میں ہنگامی فنڈنگ مختص کی جائے گی اور طبی عملہ بھی لگایا جائے گا. تھائی عہدیدار چھوٹے بموں کے 11 حملوں کے ذمہ دار افراد کی تلاش میں ہیں جو جمعہ رات کی رات اور جمعہ کی صبح کئی تفریحی مقامات پر کیے گئے اور جن کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہوئے. پولیس نے کہا کہ انہیں یہ شبہ نہیں کہ بین الاقوامی داعش گروپ ان حملوں کے پس پردہ کار فرما تھا اور انہیں ایسی تخریبی کارروائیاں قرار دیا ہے جو کسی مقامی گروپ نے ممکن ہے سیاسی مقاصد کی وجہ سے کیے ہوں. تھائی لینڈ کے بعض عہدیداروں نے ملک کے جنوب میں مسلمان بغاوت میں شامل عوامل کو مورد الزام ٹھہرایا, تاہم کسی گروپ نے ذمہ داری قبول نہیں کی. سوئٹزرلینڈ میں ہفتے کے سہپہر ایک ٹرین میں ایک شخص نے آگ لگا دی اور مسافروں پر چھری سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 6 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے والوں میں ایک 6 سالہ بچہ بھی شامل ہے۔ 27 سالہ سوئس نے مبینہ طور پر گاڑی کی بوگی میں آگ پکڑنے والا مایا چھڑک کر آگ لگائی۔ وہ خود بھی حملے میں زخمی ہوا اور اسے ہسپتال لے جایا گیا، جہاں 6 افراد کا جلنے اور زخموں کا علاج ہو رہا ہے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ ٹرین کو $1,00,000 کا نقصان ہوا۔ یہ ٹرین بوکس اور سین فالٹ کے درمیان چلتی ہے۔ یمن کے حوتی باغیوں نے 2 سال میں پہلی مرتبہ صنعاء میں پارلیمان کے ارکان کو اکٹھا کیا، جو بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت پر اپنے غلبے کو ثابت کرنے کی کوشش ہے۔ صدر عبد رب منصور ہادی نے سرکاری میڈیا کو جاری کیے گئے ایک بیان میں اس اجلاس کی مذمت کی، جس میں بظاہر کورم پورا نہ تھا۔ انہوں نے اسے آئین کے خلاف ورزی قرار دیا اور خبردار کیا کہ پارلیمان میں حاضر ہونے والے ارکان نے جرم کیا ہے اور قانون کے تحت سزا کے مستحق ہیں۔ اسی دوران سعودی عرب کی قیادت میں اتحاد نے حوتی باغیوں کے زیر کنٹرول شمالی شہر صادا پر بمباری کی، جس میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہوئے۔ حملے میں 10 بچوں کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے۔ جنوبی سوڈان کے وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ جوبا میں حکومت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے فیصلے پر پیش رفت کے بارے میں غور کرنے کے لیے جلد اجلاس کرے گی۔ سلامتی کونسل کے فیصلے کے مطابق جوبا میں 4,000 فوجیوں پر مشتمل علاقائی حفاظتی فوج کو تعینات کیا جائے گا۔ سلامتی کونسل نے جمعے کے روز امریکہ کی پیش کردہ قرارداد کی منظوری دی ہے، جس میں دھمکی دی گئی تھی کہ اگر جنوبی سوڈان کی حکومت اس تعیناتی کے عمل میں تعاون نہیں کرتی تو اس پر ہتھیاروں کی پابندی لاگو کی جا سکتی ہے۔ اور امریکہ کی تیراک کیٹی لیڈکی نے ریو اولمپکس میں خواتین کی 800 میٹر فری اسٹائل مقابلے میں نیا عالمی ریکارڈ قائم کرتے ہوئے سونے کا ایک اور تمغہ حاصل کر لیا، جبکہ مایا ناز امریکی تیراک مائیکل فلپس کو 100 میٹر بٹر فلائی مقابلوں میں سنگاپور کے تیراک سے اپ سیٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ خبریں ختم ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ایک ایسے وقت میں انقرہ کا دورہ کیا ہے جب دونوں ملک شام کی خانہ جنگی پر اپنے درمیان موجود کشیدہ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈورین جونز نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ان کوششوں میں پچھلے مہینے کے دوران ہونے والی ناکام فوجی بغاوت کی تہران کی جانب سے فوری حمایت اور انقرہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کے درمیان جاری کشیدگیوں کے نتیجے میں تیزی آ رہی ہے۔ مزید تفصیلات شہناز عزیز کی زبانی۔
ترک وزیر خارجہ مہفلوت شاپاجولو نے اپنے ایرانی ہم منصب محمد جواد ظریف کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس کے دوران پچھلے مہینے کی ناکام فوجی بغاوت کے خلاف مسٹر ظریف سے ملنے والی فوری حمایت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔
15 تموز ضربے گریشمنن اولدو گیجے،
وہ کہہ رہے ہیں فوجی بغاوت کی رات نہ تو میں صبح تک سو سکا تھا اور نہ ہی میرے دوست جاوید ظریف سوئے تھے۔ یہ وہ وزیر خارجہ تھے جن سے میں نے سب سے زیادہ بات کی تھی۔ اس رات انہوں نے مجھے 5 بار فون کیا تھا۔ انقرہ کے بہت سے قریبی مغربی اتحادیوں کے برعکس تہران نے فوجی بغاوت کی مذمت کرنے میں تیزی دکھائی۔ بغاوت کے مبینہ منصوبہ سازوں کے خلاف پکڑ دھکڑ کی اپنی کارروائیوں پر یورپ اور امریکہ دونوں کی بڑھتی ہوئی مذمت پر انقرہ کی برہمی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ترک اخبار جمہوریت کے سیاسی کالم نگار سمی آئیدس کہتے ہیں کہ ناکام فوجی بغاوت کے دوران تہران کی جانب سے ملنے والی حمایت دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کے لیے جاری کوششوں کو آسان بنائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی کو اپنے موجودہ اتحادیوں سے دور کرے گی۔
Iran was one of the first countries to come and condemn the coup. Of course, it tried to change the situation to its own advantage by saying that
وہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ فوجی بغاوت سے پہلے بھی ہم نے تعلقات بہتر بنانے کی ایک مہم دیکھی تھی اور بلا شبہ ایران ان ملکوں میں سے ایک تھا جنہوں نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر فوجی بغاوت کی مذمت کی، اور اس نے یہ کہہ کر صورتحال کو اپنے حق میں تبدیل کرنے کی کوشش کی کہ سعودی عرب اور قطر کو اردوان کے خلاف فوجی بغاوت کی مذمت کرنے میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ سامعین، گزشتہ چند برسوں کے دوران سعودی عرب اور قطر انقرہ کے مضبوط ترین علاقائی اتحادی بن گئے ہیں اور شام کی حکومت کے خلاف لڑنے والی باغی فورسز کی مشترکہ حمایت سے ان تعلقات کو تقویت ملی ہے، جبکہ ایران شام کی حکومت کی بھرپور پشت پناہی کرتا رہا ہے۔ لیکن ترک صدر طیب اردوان کے بین الاقوامی امور سے متعلق شعبے کی سربراہ عائشہ سوزن کہتی ہیں کہ تہران کے ساتھ اختلافات کے باوجود ترکی ایک حقیقت پسندانہ رویہ اپنا رہا ہے.
We don't have serious problems between Iran and Turkey. We have various cooperative areas in the region.
وہ کہہ رہی ہیں ایران اور ترکی کے درمیان مسائل کسی سنگین نوعیت کے نہیں ہیں. خطے کے متعدد شعبوں میں ہمارے درمیان تعاون موجود ہے. صرف علاقے کی خارجہ پالیسی پر ہماری سوچ میں اختلاف ہے, اور یہی وجہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ہم مختلف سمتوں میں کھڑے ہوتے ہیں. لیکن وہ اتنے سنجیدہ مسائل نہیں ہیں جو خطے میں ترک ایران تعلقات پر اثر انداز ہوں. جمعے کے روز انقرہ میں ایرانی وزیر خارجہ ظریف کے دورے کے موقع پر دونوں ملکوں نے اقتصادی تعاون کو مزید گہرا کرنے کا عزم کیا, خاص طور پر توانائی کے شعبے میں. انقرہ یورپی منڈیوں تک ایرانی گیس کی رسائی کے لیے ایک رابطہ بننے کی کوشش کر رہا ہے. بین الاقوامی تعلقات سے متعلق امور کے ایک ماہر سولی اوزل کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں گہرائی آئے گی, لیکن اختلافات اپنی جگہ برقرار رہیں گے.
There will be a deepening of relations with Iran no matter what in economic terms, but Iran's hegemonic aspirations, no matter who runs
وہ کہہ رہے ہیں اقتصادی رابطوں کے حوالے سے چاہے کچھ بھی ہو, ایران کے ساتھ تعلقات میں گہرائی آئے گی, لیکن اس سے قطع نظر کہ ترکی پر کس کی حکومت ہے, قائدانہ کردار ادا کرنے کی ایرانی خواہش ترک حکومت کے لیے کانٹا بننے جا رہی ہے. اس لیے حسب معمول ہم ایک دوسرے سے مسابقت بھی کریں گے اور تعاون بھی. سامعین, ایرانی وزیر خارجہ کا یہ دورہ ترکی کے صدر اردوان کی جانب سے اس ہفتے ماسکو کے اس دورے کے بعد ہوا ہے, جس میں دونوں فریقوں نے شام کی خانہ جنگی کے حل اور داعش کے خلاف لڑائی میں تعاون کے لیے مزید مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا تھا. مبصرین کا کہنا ہے کہ اب جبکہ اپنے مغربی اتحادیوں کے ساتھ انقرہ کے تعلقات کم از کم قلیل مدت کے لیے بظاہر بدستور کشیدگی کا شکار رہیں گے, تہران اور انقرہ کے تعلقات گہرے کرنے کے حامی اب تک بظاہر ٹھوس جواز رکھتے ہیں. شہناز عزیز, وائس آف امریکہ, اردو.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. آج کے سیگمنٹ میں ذکر نوجوان ووٹروں کا. امریکہ میں انتخابات کا موسم ہے, اور ایسے میں جب دونوں امیدواروں کی نظریں نومبر میں ہونے والے انتخابات پر ہیں, ووٹروں کے جس گروپ سے آج ہم آپ کو متعارف کروا رہی ہیں اسے بہت اہم خیال کیا جا رہا ہے. اس گروپ کو نام دیا گیا ہے ملینیل گروپ, یعنی وہ ووٹرز جن کی عمریں 18 سے 35 برس کے درمیان ہیں, اور ایسے ووٹرز جو پہلی بار 21ویں صدی میں ووٹ ڈالنے کے اہل ہوئے. وائس آف امریکہ کے لیے الیگزا لیمانا کی رپورٹ کے مطابق بہت سے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہی وہ گروپ ہے جو صدارتی انتخابات 2016 کے نتائج میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے. تاہم اہم سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ گروپ ووٹ ڈالنے کے لیے گھر سے باہر نکلے گا بھی یا نہیں. انتخابی عمل کے پہلے مرحلے میں پرائمریز کے دوران ملینیل ووٹرز کی ایک بڑی تعداد ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار برنی سینڈر کے جلسوں میں نظر آئی. تجزیہ کاروں کے نزدیک سال 2008 میں صدر باراک اوباما کے لیے حمایت کے بعد یہ گروپ پہلی بار زیادہ تعداد میں برنی سینڈرز کے ہی پروگراموں میں نظر آیا. جیک سٹیون برنی سینڈر کے کیمپین آرگنائزر تھے. وہ کہتے ہیں
Bernie started running and it was just oh wow there's this guy who actually stands for
Bernie Sanders ne jis andaaz mein muhim shuru ki thi ye bahut shandar tha unko sunkar lagta tha ki koi to hai jo mere dil ki baat kar raha hai lekin aise mein jab Bernie Sanders daud se bahar hain unke haami naujawanon mein se bahut son ka kehna hai ki unke paas iske siwa koi chara nahi ki wo apne liye jinko na mauzu umeedwar khayal karte the ab unhi mein se kisi ek ka chunav karna hai. Charles Napier ke alfaaz. میرے خیال میں دونوں میں سے کوئی بھی اچھا حل نہیں ہے, لیکن اب صورت یہ ہے کہ ان میں سے بہتر کو ووٹ دیا جائے. ملینیل ووٹرز کے لیے, جن سے مراد ایسے ووٹرز ہیں جو 21ویں صدی کے اندر ووٹ ڈالنے کے اہل ہوئے, فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے. تاہم یہ ایسا گروپ بھی ہے جو روایتی طور پر انتخابات کے دن کم ہی باہر نکلتا ہے, لیکن سال 2016 کو نوجوانوں کے لیے بہت اہم خیال کیا جا رہا ہے. سیاسیات کی پروفیسر بیٹریس کورٹاس سمجھتی ہیں کہ ملینیل ووٹرز اس بات سے آگاہ ہیں.
Really, I know that, you know, the millennials are trustworthy and they will do the right thing for their own country.
میں جانتی ہوں کہ یہ ملینیل ووٹرز قابل بھروسہ ہیں اور وہ اپنے ملک کے لیے بہت چیزیں کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ آج جو کچھ ہوگا وہی ان کا مستقبل ہے. بعض نوجوان ووٹروں کے لیے سال 2016 میں انتخابات کا مطلب ہے کہ دو خراب امیدواروں میں سے کم خراب کا انتخاب کیا جائے. ایک نوجوان جیسی کے الفاظ.
Given the two candidates, it's obviously going to be a very important election going forward. Each has a very different.
وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں امیدواروں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بہت واضح ہے کہ اہم انتخابات ہونے جا رہی ہیں, اور ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جو فیصلہ آج ہم کریں گے وہ ہماری آئندہ پوری زندگیوں پر اثر انداز ہوگا. ملینیل آبادی اب نام نہاد بیبی بومر سے زیادہ ہے, یعنی ایسے ووٹروں سے زیادہ ہے جو 1946 سے 1964 کے درمیان پیدا ہوئے. پروفیسر کارٹس کا کہنا ہے کہ نوجوان نسل نومبر میں ہونے والے انتخابات میں فیصلہ کن سیاسی قوت ثابت ہو سکتی ہے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11:30, بھارت میں 12, اور جہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کی نگرانی سے متعلق اقدامات پر, اختلافات اور دہشت گردی سے جڑے واقعات پر الزامات کے تبادلے کے باوجود پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ ان کا ملک چاہتا ہے کہ پاکستانی اور افغان انٹیلیجنس ایجنسیوں کے درمیان رابطے کو مؤثر بنایا جائے. پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے جمعے کے روز ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ دہشت گردی کے واقعات سے نمٹنے کے لیے ان کا ملک چاہتا ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI اور افغان انٹیلیجنس ادارے NDS میں تعاون بڑھے. گزشتہ سال افغانستان اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے درمیان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون سے متعلق مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے گئے تھے, لیکن عملی طور پر اس حوالے سے کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہو سکی. واضح رہے کہ جمعرات کی شب افغانستان کے صدر اشرف غنی نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے کوئٹہ میں رواں ہفتے ہونے والے خودکش حملے کی مذمت کی. وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ایک بیان کے مطابق افغان صدر نے کہا کہ دہشت گردی کا خطرہ ایک مشترکہ دشمن ہے جس کا خاتمہ مشترکہ کوششوں سے کیا جائے گا. پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ پاکستان میں امن اور استحکام کا خواب اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک دہشت گردی کے کلاکما کے نیشنل ایکشن پروگرام پر تمام فریق با مقصد طریقے سے اپنے حصے کی ذمہ داریاں پورے نہیں کرتے. کوئٹہ میں وکلا پر دہشت گرد حملے کے بعد مختلف حلقوں سے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے حوالے سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں. پاکستان کے یوم آزادی سے پہلے دارالحکومت اسلام آباد میں سیکیورٹی کے انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں. اسی دوران اپوزیشن کی جماعت تحریک انصاف نے احتجاجی ریلی کا اہتمام کیا ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ سنیے.
پاکستان میں یوم آزادی سے ایک روز قبل ہی ملک بھر میں سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے, اور خاص طور پر وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی کے اضافی اقدام کیے گئے ہیں. ہفتے کو شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کے علاوہ شہر بھر میں پولیس نے پہلے سے نگرانی کے انتظامات کو مزید سخت کر دیا. اسلام آباد میں اتوار کو موبائل فون سروس بھی صبح 6 سے دوپہر 12 تک معطل رکھنے کا بتایا گیا ہے, جس کا مقصد کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو رونما ہونے سے روکنا ہے. حالیہ برسوں میں پاکستان میں ہونے والے مختلف دہشت گرد واقعات میں شدت پسند دیسی ساختہ بموں میں موبائل فون کے ذریعے دھماکے کرتے رہے ہیں, اور اسی بنا پر ہر قومی و مذہبی تہوار کے موقع پر موبائل فون سروس معطل کرنا معمول بن چکا ہے. علاوہ ازیں کنونشن سینٹر, جہاں یوم آزادی کے سلسلے میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب منعقد ہونی ہے, اس کے گرد 2 کلومیٹر کے علاقے میں واقع مدرسوں کو بھی 3 کے لیے بند کر دیا گیا ہے. دریاسنا حکومت کی سب سے بڑی ناقد اور حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد کے جڑواں شہر راولپنڈی میں ہفتے کو احتجاجی ریلی نکالی, جو بدعنوانی کے خلاف تحریک احتساب کے نام سے شروع کی گئی ملک گیر احتجاج کے سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس جماعت کے سربراہ عمران خان نے یہ احتجاج وزیراعظم کے بچوں کی آف شور کمپنیوں سے متعلق رواں سال اپریل میں پاناما لیکس کے انکشافات کے بعد اس کی تحقیقات کے لیے ان کے مطالبے کے مطابق حکومت کی طرف سے کارروائی نہ کیے جانے کے خلاف شروع کر رکھا ہے. ہفتے کو اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا,
یہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے موومنٹ, اور ایک پاکستان کے پرائم منسٹر سے جواب مانگ رہے ہیں ہم کہ انٹرنیشنل پینما پیپرز کا جو انکشاف ہوا ہے قوم کو جواب دیں. یہ موومنٹ اب رکے گی نہیں, میں آپ کو پھر بتا دوں. کسی کا اگر خیال ہے نا کہ یہ صرف اب اور انشاءاللہ زور و شوروں سے جائے گی آج پنڈی سے اسلام آباد, اس کے بعد یہ لاہور کا رخ کرے گی.
تاہم حکومتی عہدیدار اور خود وزیر اعظم نواز شریف بھی تحریک انصاف کے احتجاج کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ احتجاجی سیاست کرنے والے ملک کی ترقی میں مبینہ طور پر رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں, جسے کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے سیالکوٹ ساہیوال کے موٹر وے کے ایک حصے کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے حکومت مخالف جماعت تحریک انصاف کا نام لیے بغیر اس پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سیاست ایک روزہ یا پانچ روزہ کرکٹ کا میچ نہیں بلکہ ایک سنجیدہ کام ہے۔ انہوں نے آئندہ دو برسوں میں بجلی کی قلت دور کرنے کی نوید دیتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت ملک بھر میں سڑکوں کا جال بچھانے کے ساتھ ساتھ معیشت سمیت ہر شعبے کی ترقی اور ملکی استحکام کے لیے کام کر رہی ہے۔ مزید تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں۔
ہفتے کے روز پنجاب میں موٹر وے کے شورکوٹ ساہیوال سیکشن کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر وزیر اعظم پاکستان نے حزب مخالف کی بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ سیاست ان کے بقول کوئی ایک روزہ کرکٹ میچ یا ٹیسٹ میچ نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کا نام لیے بغیر کہا کہ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کی دھرنوں کی سیاست مسترد کر دی ہے۔
کنٹینر پہ چڑھ کے سیاست کرنا کوئی سنجیدہ سیاست نہیں ہے۔ ان کو پتہ نہیں وہ جو منہ میں آتا بولتے جاتے ہیں، اور اسی لیے آج ان کی پوزیشن جو ہے وہ الحمدللہ ڈاؤن ہے۔ اور جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک چلائیں گے، چل ہی نہیں رہی تحریک، وہ روز بیٹھتے ہیں، اب کیا کریں بھائی، لوگ ساتھ نہیں دے رہے، لوگ اس طرح کی سیاست کا کبھی ساتھ نہیں دیں گے۔ لوگ ساتھ دیں گے ترقی کی سیاست کا، لوگ ساتھ دیں گے خوشحالی کی سیاست کا۔
پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نعیم الحق نے میڈیا پر آ کر وزیر اعظم کی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا،
اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی سیاست نے پاکستان کے کسی بھی مسئلے کو حل نہیں کیا۔ آج بھی پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، پاکستان کے سیاسی حالات سب کے سامنے ہیں، اور نیشنل ایکشن پلان پر ان کی کوتاہی اور ان کی غفلت کی وجہ سے مکمل طور پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، جس کی نشاندہی اب پوری قوم کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس طریقے سے اپوزیشن پر یا خاص طور پر تحریک انصاف پر تنقید کریں۔
سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ گزشتہ دنوں وزیر اعظم کی بیماری اور ملک سے غیر حاضری کے دوران حکمران جماعت کو بظاہر جس بحرانی کیفیت کا سامنا تھا، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اب مسلم لیگ نون اس بحران سے باہر آ چکی ہے۔ سیاسی تجزیہ کار اور پنجاب یونیورسٹی شعبہ صحافت کے سابق چیئرمین ڈاکٹر مغیث الدین شیخ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
نواز شریف صاحب اس وقت فلائنگ گیئر پہ ہیں اور ایک فیز سے گزر گئے ہیں، اور اس لحاظ سے بڑے ہی لکی پرائم منسٹر ہیں کہ وہ کرائسس میں آتے ہیں لیکن کرائسس سے بخوبی نکل آتے ہیں۔ وہ جو ایک پوری فضا بنی تھی ان کے خلاف، اس سے ان کی ٹیم نے ان کو بڑی حفاظت سے نکال لیا ہے، اور وہ اس وقت ایک بڑی مضبوط پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے مقابلے میں نہ کوئی اپوزیشن مضبوط ہے اور نہ کوئی تحریک کے اٹھنے کے کبھی امکانات ہیں۔
پاکستان تحریک انصاف نے بدعنوانی کے خلاف اپنی احتجاجی تحریک جاری رکھی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر مغیث الدین شیخ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی آئندہ انتخابات تک حکمران جماعت کو دباؤ میں رکھنا چاہتی ہے۔
عمران خان کو شاید یہ نظر آ رہا ہے کہ اب انتخابات 2018 میں ہوں گے، اس کی تیاری کی جائے، لہٰذا وہ پبلک کے ساتھ راستے میں بھی رہنا چاہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جگہ جگہ دھرنے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس دی جائے، لوگوں کو تیار کیا جائے کہ جو ادارے ہیں ان کو ان کی غیر جانبداری کے بارے میں لوگوں کو کھڑا کیا جائے کہ الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہو، نیب جو ہے اس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، ان پر پریشر رکھا جائے۔
ہفتے کو وزیر اعظم نے موٹر وے کے شورکوٹ ساہیوال سیکشن کے جس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا وہ 240 کلومیٹر طویل فیصل آباد ملتان موٹر وے کا حصہ ہے۔ M4 نام کے اس پروجیکٹ کے فیصل آباد گوجرا اور خانے وال ملتان سیکشنز پہلے ہی مکمل ہو چکے ہیں۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
امریکہ کے محکمہ دفاع نے بتایا کہ افغانستان میں ہوئے ایک فضائی حملے میں شدت پسند گروپ کے اہم کمانڈر حافظ سعید خان مارا جا چکا ہے۔ پینٹاگان نے جمعے کو شدت پسند کمانڈر کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حافظ سعید 26 جولائی کو صوبہ ننگرہار کے ضلع اچین میں ہونے والی فضائی کارروائی میں ہلاک ہوا۔ ایک بیان میں نائب ترجمان گارڈن ٹروبج کا کہنا تھا کہ داعش ننگرہار صوبے کو شدت پسندوں کی نقل و حمل اور تربیت کے لیے استعمال کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سعید خان کی ہلاکت سے افغانستان اور خطے میں داعش کی کارروائیاں متاثر ہوں گی۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پاکستان کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور بلوچستان میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا. مودی نے پاکستان پر الزام لگایا کہ وہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گڑبڑ کو ہوا دے رہا ہے. پاکستان نے فی الحال بھارتی وزیر اعظم کے اس بیان پر اپنے رد عمل کا اظہار نہیں کیا. نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارتی کشمیر میں جاری کشیدگی کے لیے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ اس کی اصل وجہ سرحد پار کی وہ دہشت گردی ہے جس کی حوصلہ افزائی ہمارا ہمسایہ ملک کر رہا ہے. اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بقول ان کے بلوچستان اور پاکستان کے کنٹرول والے کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے لیے اسے جواب دینا پڑے گا. کشمیر کی صورتحال پر غور خوض کے لیے بلائے گئے کل جماعتی اجلاس میں نریندر مودی نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے قبضے والا کشمیر بھی ہمارا ہے اور وقت آ گیا ہے کہ ان کے الفاظ میں بلوچستان میں اسلام آباد کی زیادتیوں کو دنیا کے سامنے لایا جائے. انہوں نے وزارت خارجہ سے کہا کہ پاکستان کے کنٹرول والے کشمیر سے تعلق رکھنے والے لوگ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں ان سے رابطہ قائم کیا جائے اور وہاں کی صورتحال سے دنیا کو واقف کرایا جائے. وزیر اعظم مودی نے اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ مسئلہ کشمیر کو آئین کے دائرے میں رہ کر حل کیا جائے گا لیکن کوئی بھی حل قومی یکجہتی سے سمجھوتے کی بنیاد پر نہیں نکالا جائے گا. ان کے اس بیان پر سیاسی تجزیہ کار اپنے اپنے انداز میں رد عمل ظاہر کر رہے ہیں. البتہ ابھی پاکستان کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. انسانی حقوق کے کارکن اور کشمیر امور کے ماہر کمل مترا چنائے نے وائس آف امریکہ سے بات چیت میں کہا کہ نریندر مودی نے بلوچستان کا مسئلہ اس لیے اٹھایا ہے تاکہ بھارتی کشمیر کی موجودہ صورتحال سے دنیا کی توجہ ہٹائی جا سکے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے کنٹرول والے کشمیر کو بھارت کا حصہ بتانا کوئی نئی بات نہیں.
یہ کہ انڈیا تو شروع سے کہہ رہا ہے کہ پی او کے انڈیا کا ہے, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے, مگر لگ بھگ جو سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے. صرف جو آر ایس ایس کے لوگ ہیں وہ یہ بات چیت کرتے ہیں اور کوئی اس کو زیادہ بھاؤ نہیں دیتا ہے, اس لیے بھی کیونکہ پی او کے کافی چھوٹا ہے اور اس کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں, نیچرل ریسورسز نہیں ہیں جو باقی کشمیر میں ہیں. پی او کے کو اسی لیے اٹھایا نریندر مودی نے کہ وہ دکھائے کہ پاکستان دخل کر رہا ہے کشمیر میں.
کمل مترا چنائے نے یہ بھی کہا کہ بہت سارے معاملات کے سلسلے میں کشمیری عوام میں جو بے چینی ہے وہ غصے کی شکل میں سامنے آ گئی ہے اور بھارتی وزیر اعظم اس کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرانا چاہتے ہیں. سہیل انجوم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
شام میں حزب مخالف کی فوجوں سیرین ڈیموکریٹک فورسز یعنی ایس ٹی ایف نے ترک سرحد کے قریب واقع شہر منبیج کا قبضہ مکمل طور پر داعش سے واگزار کرا لیا ہے. ایس ٹی ایف نے خبر رساں ایجنسی رائٹرز کو بتایا کہ داعش کے آخری جنگجوؤں کے شہر سے نکل جانے کے بعد اب ان کی فوجیں وہاں موجود ہیں. ایس ٹی ایف کے منبیج میں اتحاد کے ترجمان شرفان درویش کے مطابق امریکہ کی حمایت یافتہ اس فورس نے 200 سے زائد ان شہریوں کو بھی رہا کرا لیا جنہیں داعش انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی تھی. اس سے پہلے جمعے کو امریکی محکمہ دفاع کے نائب ترجمان گورڈن ٹرو بریج نے واشنگٹن میں صحافیوں کو بتایا کہ داعش پوری طرح سے مشکل میں ہے اور انہوں نے منبیج میں قبضہ بحال ہونے کو داعش کی سرگرمیوں کے گڑھ کو ختم کرنے میں اتحادیوں کی کوششوں کا اہم سنگ میل قرار دیا. وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن اس ماہ کے آخر میں ترکی کا دورہ کریں گے. 15 جولائی کو ترکی میں ناکام بغاوت کے بعد بائیڈن پہلے اعلی مغربی لیڈر ہیں جو 24 اگست کو اس ملک کا دورہ کریں ہیں. یہ دورہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب امریکہ اور ترکی کے تعلقات امریکہ میں مقیم مسلمان عالم کو ترکی کے حوالے کرنے کے مطالبات پر کشیدہ ہیں. ترکی فتح اللہ گولن کو ناکام بغاوت کی منصوبہ بندی کا الزام دیتا ہے. ترکی کے سرکاری خبر رساں ادارے اناطولو نے خبر دی ہے کہ ترک عہدیداروں نے امریکہ سے سرکاری طور پر درخواست کر تیار کر لی ہے کہ وہ فتح اللہ گولن کو بغاوت میں ملوث ہونے کے سلسلے میں گرفتار کرے. ترک وزیر خارجہ نے اس ہفتے کے آغاز پر کہا تھا کہ ترکی کو گولن کی حوالگی کے بارے میں امریکہ کی طرف سے مثبت اشارے ملے ہیں. اس سے پہلے امریکہ نے ترکی کے مطالبے پر جواب دیا تھا کہ وہ گولن کے خلاف ثبوت فراہم کرے جس کے بعد انہیں حوالے کیا جائے گا. گولن سر اردوان کے سابق حلیف بھی رہے ہیں. وائس آف امریکہ نے اس ہفتے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے معاملے پر اپنی کوریج بڑھا دی ہے، جس سمن میں ان کی سینٹرل نیوز کی ویب سائٹ voanews.com پر نئے ویب پیج کا آغاز کر دیا گیا۔ وائس آف امریکہ کی ڈائریکٹر امینڈا بینٹ کے الفاظ میں، وائس آف امریکہ کی ایکسٹریمزم واچ ڈیسک تحقیقی رپورٹنگ کے محاذ پر پیش رہے گا۔ اس ضمن میں پرتشدد انتہا پسندی اور دہشت گردی کی کوریج کو اولویت دی جائے گی۔ یہ ڈیسک سرکاری نشریاتی اداروں جیسا کہ ریڈیو فری یورپ، ریڈیو لبرٹی، دا آفس آف کیوبا براڈ کاسٹنگ، ریڈیو فری یورپ اور مڈل ایسٹ براڈ کاسٹنگ نیٹورکس کے ساتھ اطلاعات کا تبادلہ کرے گا، تاکہ وائس آف امریکہ کے چارٹر پر سختی سے عمل درآمد کرتے ہوئے دنیا بھر کے سامعین اور ناظرین کو تفصیلی تجزیات پر مبنی مواد فراہم کیا جا سکے، جس کا نصب و لین درست، متوازن اور مربوط رپورٹنگ ہو۔ وائس آف امریکہ 40 سے زائد زبانوں میں نشریات پیش کرتا ہے، جو ایک ہفتے میں 18,70,00,000 کی تعداد میں عالمی سامعین تک پہنچتی ہیں۔ امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی تنظیموں کے نیٹ ورک ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنے کے دعوے دار ہیکر نے جمعے کے روز تقریباً 200 قانون سازوں کے ای میل پتے، ٹیلی فون نمبرز اور دوسری نجی معلومات جاری کیں۔ ذاتی رابطوں کی معلومات کا اجرا نسبتاً کم نقصان دہ ہے، لیکن قانون سازوں کو تشویش ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ذاتی ای میل تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ امریکی ڈیموکریٹ پارٹی کے صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے ٹیکس گوشوارے کا ریکارڈ جاری کر دیا ہے، جبکہ ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ اپنے مالی ریکارڈ کا انکشاف کریں۔ امریکہ کی حکومت نے جمعے کے روز پیورتو ریکو میں زیکا وائرس کی وسیع پیمانے پر منتقلی کے رد عمل میں ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا ہے، اور تھائی عہدیدار چھوٹے بموں کے 11 حملوں کے ذمہ دار افراد کی تلاش میں ہے، جو جمعرات کی رات اور جمعے کی صبح کئی تفریحی مقامات پر کیے گئے اور جن کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ کسی گروپ نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ سوئٹزرلینڈ میں ہفتے کی سہپہر ایک ٹرین میں ایک شخص نے آگ لگا دی اور مسافروں سے چھری سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 6 افراد زخمی ہوئے۔ زخمی ہونے والوں میں ایک 6 سالہ بچہ بھی شامل ہے۔ یمن کے حوتی باغیوں نے 2 سالوں میں پہلی مرتبہ صنعاء میں پارلیمان کے ارکان کو اکٹھا کیا ہے، جو بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت پر اپنے غلبے کو ثابت کرنے کی کوشش ہے۔ صدر عبدالرب منصور ہادی نے سرکاری میڈیا کو جاری کیے گئے ایک بیان میں اس اجلاس کی مذمت کی، جس کا بظاہر کورم بھی پورا نہ تھا۔ اور جنوبی سوڈان کے وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ جوبا میں حکومت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے فیصلے پر پیش رفت کے بارے میں غور کرنے کے لیے جلد اجلاس کرے گی۔ سلامتی کونسل کے فیصلے کے مطابق جوبا میں 4,000 فوجیوں پر مشتمل علاقائی حفاظتی فوج کو تعینات کیا جائے گا۔ اور امریکہ کی تیراک کیٹی لڈیکی نے ریو اولمپکس میں خواتین کی 800 میٹر فری اسٹائل مقابلے میں نیا عالمی ریکارڈ قائم کرتے ہوئے سونے کا ایک اور تمغہ حاصل کر لیا۔ اور شاہین نسرینیا 2 اولمپک مقابلوں میں ویٹ لفٹر کی حیثیت سے ایران کی نمائندگی کر چکے ہیں، مگر ریو اولمپک مقابلوں میں وہ امریکہ کی ویٹ لفٹنگ ٹیم کی مدد کر رہے ہیں۔ ریو سے وائس آف امریکہ کے پارک برڈ کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
ایران میں ایک ممتاز ویٹ لفٹر اور کوچ کی حیثیت سے نمایاں خدمات انجام دینے کے بعد شاہین نسرینیا کو ایک نیا فریضہ مل گیا ہے، اور وہ ہے امریکہ کی اعلیٰ ترین ویٹ لفٹرز کی کوچنگ۔ وہ کہتے ہیں،
I'm happy with that. You know, I love this sport. I love this job and I put my heart, my everything into it.
مجھے یہ کام پسند ہے اور میں اس میں اپنا دل، اپنا سب کچھ لگا دیتا ہوں۔ ایتھنز میں 1999 کی ورلڈ چیمپئن شپ میں 85 کلو گرام کے مقابلے میں یونان کی مقبول ترین پائروس ڈیماس کو ہرا کر نسرینیا نے ویٹ لفٹنگ کی تاریخ میں بڑا اپسیٹ کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایران کے لیے سن 2000 اور 2004 کے اولمپک مقابلوں میں شرکت کی۔ سڈنی میں وہ زخمی ہو گئے اور ایتھنز میں 94 کلو کے مقابلے میں وہ چوتھی پوزیشن پر آئے۔ اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد نسرینیا نے مقابلے چھوڑ کر سن 2005 سے سن 2007 تک ایران کی جونیئر ویٹ لفٹرز کی کوچنگ کی۔ اس کے بعد گرین کارڈ حاصل کر کے دونوں میاں بیوی امریکہ آ گئے، جہاں تھوڑے ہی عرصے بعد انہوں نے کوچنگ دوبارہ شروع کر دی۔ پہلی بڑی پیشکش انہیں میکسیکو کی طرف سے کی گئی، اور سن 2012 کے لندن اولمپک مقابلوں سے پہلے تک انہوں نے 6 ماہ تک وہاں کوچنگ کی۔ امریکہ کی ویٹ لفٹنگ کی تنظیم یو ایس اے ویٹ لفٹنگ میں نسرینیا کا تعارف گزشتہ برس ورلڈ چیمپئن شپ میں ہوا، جو ہیوسٹن میں منعقد ہوئی، جہاں یو ایس اے ویٹ لفٹنگ میں لوگ انہیں ان کی 1999 کی کارکردگی سے پہچانتے تھے۔ اور وہیں امریکہ کی خاتون ویٹ لفٹر مورگن کنگ نے نسرینیا سے کوچنگ کی درخواست کی، اور اب وہ ریو میں یو ایس اے ویٹ لفٹنگ کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ اولمپکس کے اہل ہیں اور نجی کوچز کے ساتھ گرمائی کھیلوں میں عملے کے ساتھ ہیں۔
Of course, we are team. We help each other, you know. everyone trying to help each other. If somebody
else needs me, آپ جانیے سب ایک دوسرے کی مدد کی کوشش کرتے ہیں. اگر کسی کو میری ضرورت ہوتی ہے میں پہنچ جاتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. نسرینیا کو اس وقت بہت خوشی ہوئی جب کنگ نے, جو کہ اس کھیل میں نسبتاً نئی ہیں, چھٹے نمبر پر آ کر امبیکا کا ایک ریکارڈ توڑ دیا. نسرینیا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ ایک سخت کوچ ہیں اور سب کو علم ہے کہ ان سے تربیت حاصل کرنا مشکل ہے. تاہم وہ اس سے بہت خوش ہیں اور جب تک ممکن ہوا اس سے وابستہ رہیں گے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان.
دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں دوسرے ممالک کی مدد کرنے اور امریکی شہریوں کی حفاظت اور امریکی مفادات کے تحفظ کی غرض سے امریکہ افغانستان میں کارروائیاں کرنے والے انتہا پسند گروپ حزب اسلامی گلبدین یا ایچ آئی جی کے دو سرکردہ لیڈروں کی گرفتاری کے لیے انعامات کی پیشکش کر رہا ہے. ایچ آئی جی ایک باغی گروپ ہے جو افغانستان کی حکومت اور اتحادی افواج پر حملے کرتا ہے. یہ امریکہ مخالف نظریات رکھتا ہے اور افغان حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے درپے ہے. 16 مئی 2013 کو کابل افغانستان میں گھریلو ساخت کے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی کے ذریعے ایچ آئی جی نے امریکی آرمرڈ گاڑی کو تباہ کرنے کے لیے دہشت گرد حملہ کیا تھا, جس میں 2 امریکی فوجی, 4 امریکی شہری کانٹریکٹرز, 2 بچوں سمیت 8 افغانی ہلاک اور 37 دیگر افراد زخمی ہوئے تھے. اس حملے کا مرکزی کردار عبدالصبور تھا جو دھماکہ خیز مواد بنانے کا ماہر ہے. عبدالصبور اور دھماکہ خیز مواد بنانے والے ایک اور ماہر نوبہار نے 18 ستمبر 2012 کو اس بس پر خودکش حملہ کروایا جو غیر ملکی فرم کی تھی اور اپنے ملازمین کو لے کر کابل میں امریکی سفارت خانے میں شہری ہوا بازی کی خدمات سر انجام دینے آ رہی تھی. اس حملے میں 1 درجن سے زیادہ افراد ہلاک اور اتنے ہی زخمی ہوئے تھے. امریکہ کا انصاف کے لیے انعامات کا پروگرام ایسی اطلاع فراہم کرنے پر جس کے ذریعے صبور کو گرفتار کیا جا سکے یا اس پر مقدمہ چلایا جا سکے, $30,00,000 تک کے انعام کی پیشکش کر رہا ہے. جبکہ نوبہار کی گرفتاری اور اس پر مقدمہ چلائے جانے کے بارے میں اطلاع دینے والے کو $20,00,000 تک کے انعام کی پیشکش کی جا رہی ہے. امریکہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ تمام اطلاعات کی تفتیش کی جائے گی اور اطلاع فراہم کرنے والے تمام افراد کی شناخت کو خفیہ رکھا جائے گا. اگر مناسب ہوا تو اطلاع فراہم کرنے والوں کی حفاظت کی خاطر امریکہ انہیں کہیں اور منتقل کرنے کو تیار ہے. اگر آپ کے پاس ان میں سے کسی بھی شخص کے بارے میں اطلاعات ہیں تو آپ اپنے قریب ترین امریکی سفارت خانے کے ریجنل سیکورٹی آفس سے اور ٹپ لائن www.reversforjustice.net پر رابطہ قائم کیجیے یا 1-800-877-3927 پر فون کر سکتے ہیں. افغانستان میں رہنے والے اس ٹپ لائن پر فون کر کے اطلاع دے سکتے ہیں. فون کا نمبر ہے 0700-108-600 یعنی 0700-108-600. آپ اپنی فراہم کردہ اطلاع rfj@state.gov پر ای میل کر سکتے ہیں.
جمال شاہ کی ہدایت کاری میں پاکستان میں طویل عرصے کے بعد ریونج آف دا ورتھ لیس نامی فلم بنائی گئی, جس میں 2009 میں سوات میں آپریشن کے دوران جن لوگوں نے قربانیاں دیں اور کس طرح یہ علاقہ کٹن صورتحال سے گزر کر دوبارہ اس کی رونقیں بحال ہو سکی ہیں, اس بارے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے گل رخ نے, آئیے سنتے ہیں.
کاش تم لوگ چلے جاتے, زندہ تو رہ جاتے. والوں سے اپنے خاندان کا بدلہ لوں گا.
مسلمان کو اپنے وعدے کا پکا ہونا چاہیے.
اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شبانہ بی بی ایک جنتی خاتون.
تم نے اس بے شرمیوں کو آج توبہ کرنی ہے یا نہیں؟
کیا
آپ کا خوف انہیں مزید طاقتور بنا دے گا.
یہ فوج مشرکین کے ساتھ ہے, مشرکین کے ساتھ.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے سوات میں 2009 میں طالبان کے خلاف فوجی آپریشن میں جہاں ایک طرف افواج پاکستان نے قربانیاں دی تو دوسری طرف وہاں کے مقامی لوگوں کو بھی جانی نقصان اٹھانا پڑا. جمال شاہ کی ہدایت کاری میں پاکستان میں طویل عرصے کے بعد ایک ایسی فلم بنائی گئی جس میں سوات کے علاقے کی منظر کشی کی گئی اور دکھایا گیا کہ یہ علاقہ کس طرح تباہ و برباد ہوا اور پھر کن کن آزمائشوں سے گزر کر اس کی رونقیں دوبارہ بحال ہو سکی اور اس کے ساتھ ساتھ کن لوگوں نے قربانیاں پیش کیے.
خان جی, اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا؟
پورے ملک میں شرمی جان
جو بھی ہماری روایت پر حملہ کرے گا وہ ہمارا قومی دشمن ہوگا.
طالبان کی فکر, ان کا ایجنڈا, اچھے برے طالبان, مقامی آبادی, پشتون روایات کے حامل روشن خیال رہائشی, دلیر, نڈر, اپنے وطن سے پیار کرنے والے, افواج پاکستان کی کٹن جد جہد, طالبان کے تسلط سے آزاد کروانے کی عملی کوششیں, جمہوری حکومت سے طالبان کی بات چیت سے مسائل کو حل کرنے کی کوششیں اور پھر اس علاقے میں مقامی آبادی سے تناؤ اور ٹکراؤ کے تمام پہلوؤں کو بے حد خوبصورت سے فلم بند کیا گیا. اس فلم کے ڈائریکٹر جمال شاہ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
2009 کی بات ہے جب میں ڈاکیومنٹری کر رہا تھا روڈ ٹو سوات, اور یہ طالبان کی انسرجنسی کا زمانہ تھا, ہمیں ایکشن بھی ہو رہا تھا, تو اس دوران میں نے بہت سارے لوگوں کو ڈاکیومنٹری کے دوران انٹرویو کیا اور مجھے بے شمار کہانیاں ملی جو بڑی بہت ہی ظاہر دل ہلا دینے والی تھی, پریشان کن تھی اور ساتھ میں بہت انٹرسٹنگ بھی تھی. تو اس وقت سے میرے ذہن میں آیا تھا کہ میں اس پہ فلم بناؤں.
ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا خطہ ایک طویل عرصے سے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے,
اس لیے کہ ہمارے خطے میں کوئی 3.5 دہائیوں سے یہ سلسلہ شروع ہے. افغان وار سے لے کے اب تک بے شمار شیر جس ڈائلما نے بدلے ہیں, اس مشکل نے, اور رفتہ رفتہ سوات تک بات آ گئی. اور اس دوران ہمارا جو کلچرل نیریٹو تھا افغانستان کا, پاکستان کے پشتون علاقوں کا, یہ خاص طور پہ ٹارگیٹ رہا جو ایکسٹریمس فورسز تھی. ظاہر ہے ایک خاص سلسلے میں وہ بنی تھی, افغان وار کے زمانے میں یہ لوگ لائے گئے تھے اور ایکسٹریمس طور جو تھی وہ یہاں ان کی سیز رکھی گئی اور دن رات وہ مدارس وغیرہ بنتے گئے, اس کو فروغ ملتا رہا. پھر یہ لوگ جب فارغ ہوئے تو اس طرف آئے.
جمال شاہ کا کہنا تھا کہ میری فلم ریوینج آف دا ورتھلیس کا مرکز سوات کا علاقہ ہے اور اس وقت جن لوگوں نے جد جہد کی ان کے بارے میں ہے جن کے نام تک کسی کو نہیں معلوم. گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کے بارے میں جمال شاہ کا کہنا تھا کہ میری نظر میں یہ سارے دہشت گرد ہیں,
یعنی طالبان میرے نزدیک سارے کے سارے ایکسٹریمسٹ ہیں, وائلنٹ ایکسٹریمسٹ ہیں, اور انہوں نے یلغار کی ہوئی ہے ہمارے کلچرل نیریٹو میں. تو اگر شیڈز ہیں تو صرف اس حوالے سے ہیں.
ریوینج آف دا ورتھلیس کے بارے میں ان کا مزید کہنا تھا کہ اس فلم کو دنیا کے مختلف ممالک میں ریلیز کروں گا.
مختلف ممالک میں یہ فلم انشاءاللہ हम रिलीज करेंगे और जो हमारे वतन का नैरेटिव है वो बाहर के लोग खास तौर पे चंदा से देखेंगे कि पहले कभी उन्होंने नहीं देखा हो। मैं पूरी दुनिया में रिलीज करने की कोशिश करूंगा।
उनके नए आने वाली फिल्मों के बारे में जमाल शाह का कहना था,
दो तीन फिल्में पाइपलाइन में है। अब जो नेक्स्ट मैं बना रहा हूँ वो एक कॉमेडी है जो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में है, का नाम है
गुलरुख, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
और इसके साथ ही हमारा ये न्यूज़ शो अब ख़त्म हुआ। एडिटर मुदस्सिरा मंजर थी, मेरे साथ प्रोड्यूसर गुलरुख और इंजीनियर नेल्सन लोपेज। बेहजत आपसे ये प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहती है ये बताते हुए कि मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ के अलावा आप हमारा ये प्रोग्राम ऑनलाइन भी सुन सकते हैं urduvoa.com पर लॉग इन करते हुए। बराह रास्त हमारी नशरियात समाप्त फरमाइए, हमसे रबते में रहिए। आपसे मेरी मुलाकात होगी फिर इन्हीं प्रोग्रामों में। अब बेहजत को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।